درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے,
والصلاۃ والسلام علی من لا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم.
آج میں نے خطبہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 142
آیت نمبر 143 تلاوت کی ہے, اور یہیں سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلی جو آیت ہے, آیت نمبر 141, اس کی تشریح اور تفسیر وقت کی تنگی کی وجہ سے رہ گئی تھی. اس کے کچھ حصے کی تشریح وہ عرض کیے دیتا ہوں. آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کون منافق ہے اور کون مخلص, اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اس فیصلے میں کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ غلبہ عطا نہیں کرے گا. یہ مفہوم ہے اس ٹکڑے کا کہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ غلبہ عطا نہیں کرے گا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آج کے زمانے میں مسلمان مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو حالات تو اس کی تصدیق نہیں کرتے. جو اس وقت حقائق ہیں, پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں, مغلوب ہیں. ہمارے حکمران تقریباً سارے کے سارے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. ہمارے لیڈر ان کی خوشامد کرتے ہیں, ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, ان کے اشاروں کو دیکھ کر چلتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہاں بات چل رہی ہے قیامت کی. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مومنوں اور کافروں, مخلصوں اور منافقوں کے درمیان فیصلہ کر دوں گا, اور جب فیصلہ کروں گا تو یہ فیصلہ مومنوں کے حق میں ہوگا, مخلصوں کے حق میں ہوگا, منافقوں اور کافروں کے حق میں نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن جو غلبہ حاصل ہوگا تو وہ ایمان والوں ہی کو حاصل ہوگا. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر ایسا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود ہی ختم کر دیں. ایسا غلبہ کبھی بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر, جزوی طور پر ایک علاقے میں, ایک زمانے میں غلبہ حاصل ہو سکتا ہے, لیکن ایسا غلبہ کہ وہ مسلمانوں کا وجود ہی دنیا سے ختم کر دیں, یہ کافروں کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. وہ چاہتے تو یہی ہیں, ان کی پوری کوشش کہ دنیا سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے, اسلام کا وجود ختم ہو جائے, اور قرآن کا وجود ختم ہو جائے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے لائے ہوئے مذہب، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا وجود ختم ہو جائے، چاہتے تو یہ ہیں، اور عرصہ دراز سے ان مضموم کوششوں میں لگے ہوئے بھی ہیں، اور آج کل ان کی کوششیں عروج پر پہنچ گئیں، لیکن ایسا کبھی کر نہیں سکیں گے کہ دنیا سے کلی طور پر مسلمانوں اور اسلام کا وجود ختم کر دیں۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکیں گے، اب اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ کئی بار ایسے ہوا، سب سے پہلے تو اس وقت ہوا جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ بڑا نازک دور تھا، بڑا ہی نازک دور۔ ایک طرف تو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، دوسری طرف بہت سے جو کچے پکے مسلمان تھے متردد سے، متذبذب سے، شک میں پڑے ہوئے، وہ مرتد ہو گئے، دوبارہ کفر میں چلے گئے، اور تیسری طرف منافقوں کی سازشیں وہ عروج پر پہنچ گئیں۔ انہیں سوچا یہ موقع ہے ضرب لگانے کا، اور چوتھی طرف کیسر و کسرا کی طاقتیں، ان کا خطرہ، پھر منکرین زکات، کئی لوگ تھے، بڑے عجیب حالات تھے۔ کسی نے بڑی پیاری تشبیہ دی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی جیسے جنگل میں بکریوں کا گلہ ہو، ریوڑ ہو، سرد رات ہو، تاریک رات ہو، بارش ہو رہی ہو، بھیڑیوں کی کثرت ہو اور چرواہا کوئی بھی نہ ہو، چرواہا نہ رہے، چرواہا فوت ہو جائے، بالکل مسلمان اس حالت میں تھے جیسے بکریوں کا وہ ریوڑ، سرد اور تاریک رات میں، ویران جنگل میں جہاں بھیڑیوں کی کثرت، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اور خطرے ہر طرف سے۔ لیکن اللہ پاک نے اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزیمت دے کر کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان سارے فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے، کیسر و کسرا کے مقابلے میں ڈٹ گئے، منکرین زکات کے مقابلے میں ڈٹ گئے، مدعیان نبوت کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور منافقوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ عجیب استقامت کا ثبوت دیا، اور اس موقع پر یہ ثابت ہوا کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت اور جانشینی کا کوئی حقدار تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ آپ نے گرتے ہوئے حوصلوں کو سنبھالا دیا۔ تو سب سے پہلا موقع تو وہ تھا جب لوگوں نے سوچا کہ اب اسلام کا چراغ بجھ جائے گا اور مسلمان کبھی بھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے جب تاتاریوں کا طوفان آیا اور انہوں نے عالم اسلام کی اور بغداد جو کہ گویا کہ ان کا دارالخلافہ تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، ان کے کتب خانے تباہ کر دیے، ان کی مساجد، ان کے مدارس نیست و نابود کر دیے، مسلمانوں پر ایک شدید قسم کا خوف تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاتاریوں کی ہلاکت خیزی کے واقعات لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی زبان پر یہ محاورہ تھا کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ کسی علاقے میں تاتاریوں کو شکست ہوئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ خبر جھوٹی ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تاتاریوں کو شکست ہو جائے۔ جیسے آج امریکہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، بالخصوص اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کی سازشیں، اس کی شرارتیں، اس کے حملے، اس کی تدبیریں وہ عروج پر ہیں، اور دور حاضر کا دجال ہے، مادی اعتبار سے اسے قوت و طاقت حاصل ہے۔ تو آج کے دور میں وہی محاورہ صادق آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی تو تصدیق نہ کرنا. تتاریوں کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے, ٹینک نہیں تھے, توپے نہیں تھیں, گاڑیاں نہیں تھیں, یعنی تیز رفتاری سے نقل مکانی کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ تاتاریوں کا لشکر ابھی کئی سو کلومیٹر دور ہوتا تھا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے تھے. ایسا خوف اور ایسا روب وہ چھایا ہوا تھا. تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب مسلمان کبھی بھی اٹھ نہیں سکیں گے, دنیا سے اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا اور قرآن پڑھنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا, یہ مسجدیں یہ مدرسے ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کا عجیب کرشمہ دکھایا, انہی تاتاریوں کو اللہ پاک نے اسلام کا نگہبان, محافظ اور دائی بنا کر کھڑا کر دیا. جن تاتاریوں کو مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی, ان تاتاریوں کو قرآن نے اور اسلام نے شکست دے دی. وہ قرآن کی صداقت کے سامنے اور اسلام کی سچائی کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے. تو اللہ نے تاتاریوں کو کھڑا کر دیا. تو بھائی پہلے بھی تاریخ میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں, ایسے حالات پیش آ چکے ہیں, مت گھبرائیے, اتنا مایوس نہ ہو جائیے, ہمیں فکر مند تو ہونا چاہیے. امت مسلمہ کے عروج کے لیے, قرآن کی اشاعت کے لیے, نبی کی دعوت کے لیے, نبی کی لائی ہوئی شریعت کے احیاء کے لیے, فروغ کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے, لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حوصلہ ہار بیٹھے کہ اب تو کبھی بھی مسلمان اٹھ نہیں سکیں گے اور اسلام زندہ نہیں ہو سکے گا. نہیں, رب کعبہ کی قسم, اسلام دنیا پر غالب آئے گا, اسلام غالب آئے گا, ایمان غالب آئے گا, قرآن غالب آئے گا. ان کی شرارتیں, سازشیں سب دری کی دری رہ جائیں گی. ایسا ہوگا, ضرور ہوگا انشاءاللہ, ہمیں اس بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان کی شرارتوں اور سازشوں کی انتہا یہ, جیسا کہ آپ حضرات اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, میڈیا سے سن رہے ہیں, ادھر ادھر دوستوں کے ذریعے سے آپ تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں پر, جن کے قدموں کی خاک پر ہم اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں, ہمارے آقا کے مضحکہ خیز قسم کے کارٹون بار بار پورے مغرب والے, پورے یورپ والے شائع کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسا کہ ان کو گندگی کے اس جوہر میں بار بار ڈبکیاں لگانے میں مزہ آ رہا ہے. بار 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 جتنا مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ یہ حرکت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا تھا اس فلم کا جو ہالینڈ میں بنائی گئی اور ہماری اطلاع کے مطابق اس کی نمائش بھی شروع کر دی گئی اور ویب سائٹ پر بھی اس کو پیش کر دیا گیا. اس فلم کا نام رکھا گیا فتنہ, اور معاذ اللہ فتنہ ثابت کیا گیا ہے قرآن کو, معاذ اللہ فتنہ ثابت کیا گیا قرآن کو. اس فلم کے پروڈیوسر کا یہ دعویٰ ہے, اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب خون ریزی اور دہشت گردی کا سبق دیتی ہے, تو دنیا میں امن سکون کو قائم کرنے کے لیے اس کتاب کو ختم کرنا دنیا سے ضروری ہے اور اس پر پابندی لگانا ضروری ہے. اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ شاید یہ مغربی حکومتیں, معاذ اللہ, اللہ نہ کرے, اس کتاب مقدس پر پابندی لگانے کی کوشش کریں. اور اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم کم از کم آدھے قرآن سے دستبردار ہو جاؤ, کم از کم آدھے قرآن سے دستبردار ہو جاؤ تو پھر تمہارے ساتھ مصالحت ہو سکتی ہے. اور اس نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جو مجھے بتایا گیا کہ باقاعدہ قرآنی آیات کو پیش کیا گیا, ان کا ترجمہ, ان کا مفہوم پیش کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ جب کسی آیت کو, کسی جملے کو سیاق سباق سے کاٹ کر پیش کیا جائے گا تو ایک غیر جانبدار شخص بھی اس کا کوئی غلط مفہوم مراد لے سکتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ نے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کافروں کو قتل کرو تم ان کو جہاں پاؤ. اب یہ آیا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرو. تو وہ اس آیت کریمہ کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ یہ کتاب مسلمانوں کو حکم یہ دیتی ہے کہ جہاں تمہیں کوئی کافر مشرک نظر آئے، کوئی یہودی عیسائی ہندو اور دوسرے مذہب کا انسان نظر آئے تو اس کو قتل کر دو. تمہیں یہ کتاب حکم دے رہی ہے، یہ مسلمانوں کو کتاب ترغیب دے رہی ہے اس کی. تو مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اس طریقے سے قرآن کو پیش کیا گیا تو ہمارے سادہ لو نوجوان جو جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہے، جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہے، یقین کریں سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں اکثر مسلمان قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر قرآن کی تفسیر نہیں جانتے، قرآن کا مفہوم نہیں جانتے، قرآن کی تشریح نہیں جانتے، مطلب نہیں جانتے. بہت سے لوگ جو مذہبی مجلسوں اور حلقوں میں جڑتے ہیں، لچھے دار تقریریں پسند کرتے ہیں، حکایات کہانیاں قصے لطائف و ذرائف شعر و شاعری پسند کرتے ہیں، میں نے اندازہ لگایا کہ بہت سے لوگ قرآن سننا پسند نہیں کرتے. سیدھا سادہ قرآن سنایا جائے اس میں ان کو مزہ ہی نہیں آتا. عوامی خطیبوں نے مزاج ہی بگاڑ دیے، مزاج بگاڑ دیے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ خطیب کو آدھا گویہ ہونا چاہیے اور آدھا فنکار ہونا چاہیے. اسٹیج پر بیٹھا ہو تو فنکاری بھی کرے، گھومے ناچے، ہاتھ ہلائے، گردن ہلائے، کسی کی نقل اتارے، کسی کا مذاق اڑائے، اور پھر طرزیں لگائے اور خوبصورت آواز کا جادو جگائے، تو اس کی تقریر تو سنیں گے، لیکن سیدھا سادہ قرآن سنایا جائے تو اسے سننے کے لیے بہت سے ذہن تیار نہیں ہوتے. الحمدللہ یہاں تو اللہ پاک نے تھوڑی سی فضا بنائی ہے، تھوڑی سی فضا بنائی. بہت سے علاقے ایسے ہیں یقین کریں کہ وہاں سنجیدہ بات لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو بھائی مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جو مسلمان خود قرآن کو سمجھتے نہیں، وہ جب اس طریقے سے قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کی یہ آیات سنیں گے، تو کہیں وہ نوجوان ہی قرآن سے متنفر نہ ہو جائے. ارے ہمیں تو آج پتا چلا کہ قرآن واقعی یہ دہشت گردی کا سبق دیتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا مولانا دریابادی کا واقعہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عیسائی مصنف کی کتاب میں حضور کی تصویر دیکھی، اور نیچے حوالہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ تصویر کہاں سے لی گئی، کہاں سے ہم تک پہنچی. اور چونکہ دل دماغ جو تھا وہ انگریزوں اور یورپین مصنفین کی تحقیقات پر ایمان لا چکا تھا، مطمئن ہو چکا تھا کہ یہ جو بات لکھتے ہیں وہ 100% سچی ہوتی ہے. حضور کی تصویر دیکھی تو معاذ اللہ، اس نے حضور کی تصویر ایسی بنائی تھی جیسے کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، جیسے کسی قاتل کی اور ڈاکو کی اور کسی قبائلی سردار کی تصویر ہوتی ہے، اس انداز کی تصویر بنائی تھی. تصویر سے کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص کے اندر کوئی رحم بھی ہے، معاذ اللہ کوئی انسانیت بھی ہے. بڑا چہرے پر خوف، آنکھوں سے شولے برس رہے اور ماتھے پر کرختگی کے آثار. تو دریابادی صاحب نے لکھا ہے چونکہ میں تو اعتماد کرتا تھا یورپین مصنفین کی تحقیقات پر، تو تصویر دیکھنے کے بعد دل سے حضور کی محبت ہی نکل گئی. میرے دل نے کہا ارے آج پتا چلا کہ جس شخص کو ہم رؤوف الرحیم سمجھتے تھے وہ تو یہ تھا، اس کی حقیقت تو یہ تھی. حالانکہ دریابادی صاحب بڑے دینی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے اور بڑے ذہین آدمی، وہ تو اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی، پہلے تو مرتد ہی ہو گئے تھے، اللہ نے دستگیری فرمائی، دوبارہ آئے، ایمان کی طرف ایمان قبول کیا، اور پھر تو الحمدللہ دفاع کا، دین کے حق دفاع کا حق ادا کر دیا. لیکن پہلے تو یہ ہوا ان کے ساتھ. تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ایسی فلموں کو دیکھ کر، کیونکہ تجسس کی وجہ سے دیکھے تو صحیح کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے، کیسی فلم بنائی ہے، تجسس کی وجہ سے بعض سادہ نوجوان بھی دیکھیں گے بالخصوص جو کہ یورپ میں رہتے ہیں, تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی آیات مخصوص قسم کے حالات میں نازل ہوئی. اللہ نے وضاحت فرمائی کہ جو لوگ تمہیں قتل کرتے ہیں تم انہیں قتل کرو, جو تمہیں گھر سے نکالتے ہیں تم ان کو نکال سکتے ہو. اب یہ وضاحت فرمائی. لیکن جو شخص آیت کو کاٹ کر صرف ایک ٹکڑا پیش کرے گا وہ تو قرآن سے لوگوں کو متنفر کر دے گا اور قرآن سے دور کر دے گا. تو بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کوششیں اب عروج پر ہیں, عروج پر. اصل تو جواب یہ دے رہا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا, لیکن حالات اور حقائق تو اس کے برخلاف ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ عرض کیا کہ آخرت میں غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا, اور دوسرا یہ کہ ایسا غلبہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا سے مسلمانوں کا, اسلام کا, قرآن کا وجود ختم کر دیں. رب کعبہ کی قسم انہیں ایسا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا. ان کے پروپیگنڈے, ان کے ٹی وی, ان کی فلمیں, ان کا میڈیا, ان کے اخبارات, ان کے رسائل, ان کے قلم, ان کے ذہن, ان کے سائنسدان, خدا کی قسم سر سے لے کر اور ایڑیوں تک چوٹی کا زور لگا لیں تو خدا کی قسم پھر بھی دنیا سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے اس دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ دین غالب آ کر رہے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. کافروں کو ایمان والوں پر اللہ کبھی بھی غلبہ عطا نہیں کرے گا. دو جواب تو یہ ہو گئے, اور تیسرا جواب یہ ہے میرے بھائیو, چبھتا ہوا جواب, ہمارے سینے میں تیر بن کر اترنے والا جواب اور ہمیں شرمندہ کرنے والا جواب اور اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرنے والا جواب, وہ یہ کہ اللہ کہتے ہیں کافروں کو مومنوں پر غلبہ کبھی نہیں حاصل ہو سکتا. اور ہم مومن ہیں کہاں, ہم کہاں ہیں مومن؟ اللہ نے جو کہا کہ کافر غالب نہیں آ سکتے, کن پر؟ مومنوں پر, ایمان والوں پر غالب نہیں آ سکتے. اور اللہ نے جو کہا کہ ایمان والے ہی غالب رہیں گے, تو کہاں ہیں ہم ایمان والے؟ اللہ نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا, ہمت نہ ہارو, غم نہ کرو, وانتم الاعلون, تم ہی غالب ہوگے, ان کنتم مؤمنین, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. آپ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو ایمان والا ہوں, میں سچ بولتا ہوں, میں دیانتداری کی زندگی گزارتا ہوں. اجتماعی غلبہ اجتماعی تبدیلی سے حاصل ہوتا ہے, چند افراد کے بدلنے سے نہیں. آپ اجتماعی طور پر مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو آپ کو 100 میں 1 مسلمان بھی پکا مومن دکھائی نہیں دے گا اجتماعی طور پر. کیا اس نارتھ ناظم آباد میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں جتنے یہاں پر موجود ہیں, یا جتنے مسجدوں میں آتے ہیں کہ کراچی میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں؟ اللہ اکبر, بھرے ہوئے محلے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز میں بمشکل ایک صف پوری ہوتی ہے. بعض مسجدوں میں 20 نمازی 30 نمازی 50 نمازی, اور محلے میں رہتے ہیں 10,000 مسلمان 20,000 مسلمان 50,000 مسلمان, لیکن فجر میں نظر نہیں آ رہے. کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کرے, اٹھا نہیں جاتا. یہ بات کون کہتے ہیں؟ نمازی کہتے ہیں, نمازی. بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو پڑھتے ہی نہیں, نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اٹھا نہیں جاتا فجر میں. فجر میں اٹھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. راتوں کو لہو و لعب میں, راگ اور رنگ میں, رقص و سرود میں, فلموں ڈراموں میں, گندگی میں, غلاظت میں مصروف رہتے ہیں, خود بھی دیر سے سوتے ہیں, بچوں کو بھی دیر سے سلاتے ہیں, صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. کیسے اٹھیں گے؟ 3-3 4-4 بجے تو دعوتوں سے فارغ ہوتے ہیں. ظلم کی انتہا, ظلم کی انتہا. وقت ضائع کر رہے ہیں, اللہ کی دی ہوئی زندگی ضائع کر رہے ہیں, کلبوں میں, دعوتوں میں, شادی حالوں میں ضائع کر رہے ہیں. کہیں کبھی تشریف لائیے, یہاں دین کی بات ہوتی ہے, قرآن کی بات ہوتی ہے. مولوی صاحب بہت مصروف ہوں, آپ نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے میں کتنا مصروف ہوں, آپ نہیں جانتے. کیسے لوگ ہیں؟
بہت مصروف نہیں وقت نکال سکتے, لیکن وہاں چار بجے تک بیٹھے ہوئے. ایک جگہ بات ہو رہی تھی, ہم نے کہا بڑی دیر ہوگی, 12 بج گئے ہیں, کیسے گھر پہنچیں گے؟ حضرت ہم آپ تو جلدی چھوٹ گئے, ہم تو دعوت میں آئے تھے, صبح 5 بجے گھر میں پہنچے تھے. اللہ اکبر, ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, اب آپ 12 بجے چھوٹ گئے, یہ تو بہت جلدی چھوڑ دیا انہوں نے, ہم تو 5 بجے گھر پہنچے. تو بھائی اللہ نے جو غلبے کا وعدہ کیا ہے تو ایمان والوں کے لیے غلبے کا وعدہ کیا ہے. ہم کہاں ہیں ایمان والے, کہاں ہیں ایمان والے, کتنے ہیں نمازی, کتنے ہیں قرآن پڑھنے والے, کتنے ہیں اللہ سے مانگنے والے, اور نمازیوں میں کتنے ہیں دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے, عفت اور طہارت کی زندگی گزارنے والے, شرم اور حیا کی زندگی گزارنے والے, کتنے ہیں جن کے گھروں میں پردہ ہے, کتنے ہیں جو سود سے بچتے ہیں, کتنے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں, کتنے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں, کتنے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح. 1% بھی ہوں تو غنیمت ہے, لیکن جو نظر آ رہا ہے 1% بھی نہیں ہے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, ایمان والوں پر کافروں کو اللہ کبھی بھی غلبہ نہیں دے گا. اللہ کیسے کرے گا؟ اپنے چہیتوں پر, اپنے پیاروں پر, اپنے محبوبوں پر, اپنے بندوں پر, اپنے وفاداروں پر, اپنے شکر گزاروں پر, اپنے نافرمانوں کو غالب کر دے؟ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. میں برداشت نہیں کرتا میری اولاد پر کوئی غالب آ جائے, میرے چاہنے والے پر کوئی غالب آ جائے, اسے میرے سامنے کوئی مارے, میں برداشت نہیں کر سکتا. میں کیا ہوں, میری غیرت کیا ہے؟ اللہ تو غیرت کا خالق ہے, وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے چاہنے والوں کو اس کے دشمن مارے؟ لیکن چاہنے والے بن کر تو دکھائیں, صرف لفاظی سے تو بات کام نہ چلائیں, شعر و شاعری سے, ڈائیلاگ سے, اور نعتوں سے, اور نظموں سے, اور نعروں سے تو کام نہ چلائیں, کچھ بن کر تو دکھائیں. تو اللہ کبھی بھی کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا. منافقوں کا ہی ذکر چل رہا ہے, آگے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور آگے جو الفاظ ہیں نا, ان کا لفظی معنی بنتا ہے اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے, یہ لفظی معنی بنتا ہے. بھائی میں نے جان بوجھ کر لفظی معنی کیا یہ بتانے کے لیے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی لفظ سنا کر مشتعل کرنے کی کوشش کرے گا, دیکھیے یہ قرآن میں کیا آیا, اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے, یا کسی نے اگر سادہ ترجمہ کر دیا تو اس کے خلاف مشتعل کرے گا, دیکھو یہ کیا ترجمہ کر رہا ہے. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ عربی زبان کا ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں مشاکلہ. مشاکلہ, مشاکلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی فعل اور عمل کی جزا ہوتی ہے اس جزا اور سزا پر بھی اسی فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. جو کسی فعل کی جزا ہوتی ہے اس جزا اور سزا پر بھی اسی فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. دھوکے کی سزا کو بھی اللہ نے دھوکا کہا, یہ نہیں ہے کہ اللہ دھوکا دیتا ہے, اللہ ان کے دھوکے کی سزا ان کو دے گا, بدلہ ان کو دے گا. لیکن عربی زبان کے اس قاعدے کے مطابق, مشاکلہ والے قاعدے کے مطابق, دھوکے کی سزا پر بھی دھوکے کا اطلاق کیا گیا. اور یہ بھی جان لیں کہ منافق اور منافق کیا, کوئی بھی اللہ کو تو دھوکا نہیں دے سکتا, دھوکا تو اسی کو دیا جا سکتا ہے جو کہ ہماری خفیہ تدبیر سے واقف نہ ہو. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, میں بھی کیا سوچ رہا ہوں اور آئندہ کے لیے کیا سوچ رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نہ جانتا ہو, لیکن اللہ جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے. امریکہ کیا سوچ رہا ہے ہم نہیں جانتے, مگر میرا اللہ جانتا ہے. برطانیہ کیا سوچ رہا ہے ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. اسرائیل کے یہودی کیا سوچ رہے ہیں, کیا منصوبے بنا رہے ہیں مسجد اقصا کے خلاف اور مسجد نبوی کے خلاف اور بیت اللہ کے خلاف کیا منصوبے بنا رہے ہیں, ہم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کو تھام لو, اللہ کو تھام لو, وہ ان سب کے عزائم کو جانتا ہے. جب تم اللہ کو مضبوطی سے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لوگے تو وہ ان عزائم کو خود ناکام کر دے گا۔ تو اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، یہاں فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے خیال میں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جیسے ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا تو ہمیں سمجھ لیا گیا مسلمان، تو آخرت میں بھی ہمارا یہ دعویٰ چل جائے گا، اے اللہ آخرت میں بھی ایسے ہی چل جائے گا، اے میرے اللہ کیا کریں۔ بعض باتیں تو اپنے اوپر بھی صادق آتی ہیں، دنیا میں ہمیں سمجھ رہے ہیں لوگ نیک، متقی، پرہیزگار، مومن، مسلمان، نمازی، لیکن میں اندر سے کیا ہوں یہ دنیا والوں کو تو پتہ نہیں ہے مگر اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، دنیا میں سب کو دھوکہ دیا ہوا ہے، آخرت میں بھی چکر دے دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ تو نمازی تھا، یہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، لہذا جائے جنت میں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم اپنے خیال میں مجھے دھوکہ دے رہے ہو لیکن میں کسی تو دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں، ہاں دھوکے کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ جو فرمایا کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ منافقوں کا خیال یہ کہ دنیا میں ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو آخرت میں بھی چل جائے گا، اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ مجادلہ میں، فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء۔ قیامت کے دن جب اللہ ان کو اٹھائے گا تو یہ اللہ کے سامنے بھی ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم مومن ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کی قسم ہم مومن ہیں، جیسے دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے بھی یوں ہی قسمیں کھا کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، الا انہم ہم الکاذبون، سن لو بے شک یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی صفت ہے میرے بھائیو، منافقوں کی علامت، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے، کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، بے توجہی سے، بے دلی سے۔ مگر یہاں یہ جان لیں بھئی کہیں ایسا نہ ہو، بعض اوقات تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی سستی سے نماز پڑھ رہا ہے کاہلی سے تو آپ کہیں کہ یہ تو منافق ہے، معاذ اللہ، حالانکہ اس کو بیماری ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، جس کی وجہ سے ذرا طبیعت کے اندر بوجھل پن ہے، ثقل ہے اور چستی نہیں ہے، مستعدی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر معاذ اللہ آپ منافق ہونے کا فتویٰ نہ لگا دینا۔ دیکھیے کسل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے اعتقادی کسل، اعتقاد میں کسل ہے، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ ہے منافق کی علامت، اور ایک ہے غیر اختیاری کسل، بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، ایسا مسلمان کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان کو جو نماز پڑھنی چاہیے پورے توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، معانی پر نظر رکھتے ہوئے اور خشوع خضوع کے ساتھ۔ اللہ نے انہی ایمان والوں کو کامیاب قرار دیا جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یبن آدم الا من تلتفتو، اے میرے بندے تو مجھے چھوڑ کر کس کی طرف توجہ دے رہا ہے، انا خیر لک ممن تلتفت الی، جن کی طرف تم توجہ دیتے ہو میں ان سب سے بہتر ہوں. کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ کر اس کی طرف تیرا دھیان چلا گیا اور اس کی طرف تو نے اپنی ساری توجہ مرکوز اور مبذول کر دی؟ تو بھائی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، پورے ارکان کو کامل طریقے سے ادا کرے. اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے، ارکان آداب شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، خشوع خضوع کے ساتھ اور دوام کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اگر کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے یہ بھی نماز قائم کرنے والا نہیں، وقت بے وقت پڑھتا ہے یہ بھی قائم کرنے والا نہیں، شرائط اور فرائض واجبات اور آداب کا لحاظ نہیں کرتا یہ بھی نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. اللہ نے پورے قرآن میں قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے کا نہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر، میں نے ایک صاحب کی کتاب پڑھی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، لہذا نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ صفائی صحیح طریقے سے کی جائے اور عدالتوں کا نظام صحیح طریقے سے چلایا جائے، صنعتیں فیکٹریاں اور کارخانے لگائے جائیں اور کھیتی باڑی اچھے طریقے سے کی جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا. انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا. ان کا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، معاذ اللہ کہا، لکھا میرے پاس وہ کتاب رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھنے کا والا عمل ہے یہ تو مجوسیوں کا ایجاد کرتا ہے، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کا طریقہ نہیں، حضور کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے. قرآن کی تعلیم تو یہ فیکٹریاں لگاؤ، کارخانے لگاؤ، اسلحہ بناؤ، کھیتی باڑی کرو، یہ ہے نماز کا قائم کرنا. گویا کہ 1450 سال گزر گئے اور ابھی تک امت یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ نماز قائم کرنے کا مفہوم کیا ہے. آج ایک بگڑا ہوا نوجوان، 15ویں صدی کا نوجوان، وہ یہ سمجھا کہ نماز قائم کرنے کا مفہوم حقیقت میں ہے کیا. نہ ابو بکر و عمر سمجھ سکے، نہ عثمان و علی سمجھ سکے رضی اللہ عنہم، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافی، نہ امام احمد بن حنبل، کوئی بھی نہ سمجھ سکا. اور آج کا بگڑا ہوا نوجوان وہ سمجھا کہ اصل مفہوم کیا ہے نماز قائم کرنے کا. تو بھائی یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ خشوع خضوع نہ ہو، آداب کا لحاظ نہ ہو، وقت بے وقت ہو، شرائط کی پابندی نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. اور جو شخص نماز کے ارکان پورے ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بدترین چور ہے، بدترین چور. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسوء الناس سرقا الذی یسرق صلاته، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. پوچھا گیا، یا رسول اللہ نماز میں چوری کیسے ہوگی، نماز میں چوری کیسے؟ فرمایا کہ لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ رکوع مکمل نہ سجدہ مکمل، یہ نماز کا چور ہے اور بدترین چور ہے. تو فرمایا کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے بلکہ دکھاوا مقصد. اسی لیے وہ نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں جن میں لوگ دیکھتے ہوں، جن نمازوں میں لوگ دیکھتے نہیں وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے زیادہ دو نمازیں بھاری ہیں. وہ کون سی دو نمازیں ہیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ منافقوں پر بہت بھاری ہیں. ایمان والوں پر بھاری نہیں ہے بھائی، مخلصوں پر بھاری نہیں ہے، منافقوں پر بڑی بھاری ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر منافقوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان دو نمازوں میں کتنی فضیلت رکھی ہے تو وہ گھسٹ کر بھی مسجد کے اندر ضرور حاضر ہوں گے. ان کو گھسٹ کر بھی آنا پڑا تو نماز کے لیے ضرور آئیں گے. دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ اگر ان کو فضیلت کا پتہ چل جائے تو وہ یہ دو نمازیں گھر میں ضرور پڑھیں گے، نہیں، فرمایا کہ ان کو گھسٹ کر کر بھی مسجد میں آنا پڑا تو ضرور آئیں گے اگر ان کو فضیلت کا علم ہو جائے. تو میرے بھائیوں ان دو نمازوں کا اور بالخصوص نماز فجر کا ضرور اہتمام کیجئے, زندہ کیجئے. فرمایا کہ یراؤن الناس لوگوں کو دکھاتے ہیں, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, ذکر کرتے ہی بہت تھوڑا ہے اور جو ذکر کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ بھی منافق کی علامت ہے. مذبذبین بین ذلک وہ درمیان ہی میں معلق ہیں, ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہیں, زبان ادھر دل ادھر, تذبذب یقین نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آپ سن چکے آیت نمبر 20 کے اندر کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا, مصیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ راحتیں ملے کامیابیاں ملے تو پھر چل پڑتے ہیں. دین پر چلنے میں اگر تجارت میں بھی نفع ہو, کاروبار میں بھی ترقی ہو, دکان زیادہ چلنے لگے اور فیکٹری صحیح چلنے لگے تو کہتا واقعی نماز بہت اچھی چیز ہے, یہ دین بہت اچھا ہے, بڑا بڑا نفع ہو رہا ہے, بڑا کاروبار چل رہا ہے. اور اگر دیکھا کہ کاروبار میں کچھ خسارہ آ گیا, نماز کے وقت دکان بند کر دی, کچھ گاہک چلے گئے, تو کہتا دین کے اندر کچھ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تذبذب یعنی معیار ہے دنیا, دنیا میں کامیابی ملے تو دین اچھا ہے, اور دنیا میں کامیابی نہ ملے, کاروبار زیادہ نہ چلے تو گویا کہ معاذ اللہ دین اچھا نہیں ہے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر, آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. تو مومن تو وہ ہے میرے بھائیو کہ بہار ہو کہ خزاں اور نفع ہو کہ نقصان اور فتح ہو کہ شکست, ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑا رہے جڑا رہے, چاہے دنیاوی اعتبار سے کامی ہو کامیابی ہو یا ناکامی, لیکن وہ جڑا رہے, اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دے. وَمَنْ يُسْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے ایمان والو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ, ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. دیکھیے میرے بھائی, مخصوص حالات میں کفار کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے, کاروبار کی اجازت ہے, ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی اجازت ہے, بلکہ نفلی صدقہ یہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے, وہ دکھی ہو پریشان ہو کافر اس کے کام آیا جا سکتا ہے, انسان ہونے کے اعتبار سے اس کے دکھ درد میں شرکت کی جا سکتی ہے. اللہ نے جو ممانعت فرمائی کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ, ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ, وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمائی. اب اسی آیت کو اگر کوئی لے لے, دیکھے قرآن کہتا ہے کافروں کو دوست نہ بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کافروں کے ساتھ لڑتے ہی رہو, تو بھائی کافروں کو دوست نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر کافر کے ساتھ جنگ ہی کرتے رہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا کہ جو کافر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے, میں تمہیں, اللہ کہتا ہے میں تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا, میں ان کے ساتھ تمہیں تعاون کرنے سے, خوش اخلاقی سے پیش آنے سے میں تمہیں منع نہیں کرتا, تمہیں اس کی اجازت ہے. تو دوست نہ بنانے کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جنگ ہی کی جائے اور ہر کافر کے ساتھ لڑائی کی جائے, یہ مطلب نہیں ہے. اور پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کافروں نے ہم سے کب قلبی دوستی لگائی, کون سا کافر ہے، کون سا کافر ملک جنہوں نے ہمیں واقعی اپنا دوست سمجھا، جب بھی ان کو موقع ملا انہیں اسلام کو مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے لوگ چین کو سمجھتے ہیں پاکستان کا دوست، ٹھیک ہے پاکستان کی زمین کا، پاکستان کے ملک کا دوست تو ہوگا، لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا وہ بھی دوست نہیں ہے۔ صاف بات ہے، سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان اگر مظلوم ہے تو وہ چین کے اندر ہے، سب سے زیادہ مظلوم مسلمان وہ چین کے مسلمان مظلوم ہیں۔ تو بہرحال کبھی بھی کافر مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، حالات گواہ ہیں اس بات کے، تاریخ گواہ ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہ مخلص تھا نہ مخلص ہے۔ تو اللہ کہتے تم بھی ان کو اپنا قلبی دوست مت سمجھو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ اللہ کہتے ہیں اگر تم نے کافروں کو اپنا قلبی دوست بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر اللہ کے لیے ایک حجت قائم کر لی، اب اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، سوائے ان منافقوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کا سہارا پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے جیسے بار بار آپ حضرات سے کہا، قرآن میں جہاں کہیں جس گروہ کی مذمت بیان کی گئی، منافقوں کی مذمت بیان کی گئی تو توبہ کا ذکر آیا، کافروں کی مذمت کی گئی تو توبہ کا ذکر آیا، چوروں ڈاکوؤں کی مذمت کی گئی تو توبہ کا ذکر آیا، زانیوں کی مذمت کی گئی تو توبہ کا ذکر آیا، شرابیوں کی مذمت کی گئی تو توبہ کا ذکر آیا۔ اس لیے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے کسی نہ کسی طریقے سے توبہ کر لیں۔ تو منافقوں کی مذمت تو بہت کی، ایک طرف فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا، پھر یہ فرمایا کہ منافق قیامت کے دن دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا، فرمایا کہ وہ منافق جو توبہ کر لیں، جو اپنی اصلاح کر لیں اور جو اللہ کا سہارا پکڑ لیں، اللہ کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو یہ قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ چار شرطیں لگائیں منافق کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ پہلی شرط ندامت، دوسری شرط اپنی اصلاح، اور تیسری شرط اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور چوتھی شرط اخلاص۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ بہت بڑا اجر، کتنا بڑا اجر، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے سورہ سجدہ میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے تمہارے لیے جو آخرت میں چھپا رکھی ہے اس ٹھنڈک کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، پانچویں پارے کی آخری آیت ہے، اور قرآن کی ہر آیت ہی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی۔ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا تھا، وہ جب اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، تو ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے پھر دوسری آیت سنانے لگتے تو فرماتے ذرا غور سے سنو، لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس، یہ ایسی آیت ہے کہ ساری کائنات سے، سارے دنیا سے اور دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ وہ شاگرد توجہ سے آیت سنتے تو دوسری آیت کے بارے میں بھی یہی فرماتے، ارے توجہ سے سنو ایک اور آیت آ رہی ہے، لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس، ہر آیت کے بارے میں یوں کہتے تھے۔ تو تو قرآن کی تو ہر آیت ہی قیمتی ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ واقعتاً بہت ہی زیادہ دل پر اثر کرنے والی، تو ان آیات میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے. خاص طور پر میرا دل بڑا ایک کشش سی محسوس کرتا ہے، اثر محسوس کرتا ہے اس آیت کریمہ کے لیے. یہ پانچویں پارے کی آخری آیت اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 147، اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرنے والے ہو اور اگر تم ایمان والے ہو. اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ کے اقتدار میں اضافہ نہیں ہوگا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کسی ضرر سے نہیں بچے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی تمہیں عذاب دے کر. بہت سے اہل مذاہب نے اپنے دیوتاؤں کے بارے میں یہ تصور دلوں میں بٹھایا کہ ہمارے بعض دیوتا ایسے ہیں کہ وہ بندوں کو عذاب میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. چنانچہ بعض مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جتنا تکلیف دو، اپنے جسم کو کاٹو تو تمہارے دیوتا خوش ہوتے ہیں، اور بھوکے رہو تمہارے دیوتا خوش ہوتے ہیں، اور ننگے رہو تمہارے دیوتا خوش رہتے ہیں، اور گندے رہو تمہارے دیوتا خوش ہوتے ہیں، شادی بیاہ نہ کرو تمہارے دیوتا خوش ہوتے ہیں، اور راتوں کو جاگو کبھی سو نہیں تمہارے دیوتا خوش ہوتے ہیں. اور ایسے مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے اخبارات میں ایسی تصویریں دیکھی بعض ممالک کی، مذہب کے ماننے والے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ان کی تصویریں دیکھی کہ تیر کے ذریعے سے اپنی گال کو، رخسار کو چیر رہے ہیں، ادھر سے تیر نکال کر ادھر سے نکالتے ہیں، اور کوئی لوہے سے اپنے جسم کو زخمی کرتا ہے اور کاٹتا ہے، اور تصور یہ کہ ہمارے دیوتا ہم سے خوش ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا خدا ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو عذاب دے تو اس کو خوشی ہو، اور مسلمان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے تو اسے خوشی ہو. اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور اگر تم ایمان لاؤ. یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں، ایمان اور شکر، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، تمہاری ماں تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، تمہارا اللہ تو تمہاری ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت کے 100 اجزاء ہیں، میں نے ایک جز دنیا میں اتارا ہے، اس جز کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور مادہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باقی 99 اجزاء رحمت کے یہ تو اللہ کے پاس ہیں. ایک جز کی وجہ سے اتنی محبت ہے، جس کے پاس رحمت کے 99 اجزاء ہیں اس کی محبت کا کیا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرنے والے ہو اور تم ایمان والے ہو. مکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے. وہ فرق کرتا ہے منافق اور مخلص میں، دونوں میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سلوک وہ مخلصوں کے ساتھ کرے اور وہی سلوک وہ منافقوں کے ساتھ بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ قدر بھی کرتا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے کون مخلص ہے اور کون منافق. اللہ ہم سب کو مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعض اوقات جب دوپہر میں بھی درس دینا پڑتا ہے تو رات کے درس پر کچھ اثر ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے. بھائی جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اس حوالے سے ایک تو پمفلٹ آپ کو باہر ملے گا، اس کو لے لیجئے گا، ہمارے ساتھیوں نے فوٹو سٹیٹ کروا کے شائع کیا ہے. اور اس میں ترغیب دی گئی ہے کہ جو گستاخ ممالک ہیں ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بڑی لمبی سوچے رکھنے والے وہ سوچے کہ بھئی میرے بائیکاٹ سے کیا ہوگا, کیا بنے گا, کیا نقصان ہوگا, لیکن کم از کم میں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو تو ہو جاؤں گا, آپ کو منہ دکھانے کے تو قابل ہوں گا. تو میرے بھائیوں کوشش کیجئے, آپ یہ جو گستاخ ممالک ہیں بالخصوص ڈنمارک اور ناروے, ان کی مصنوعات کا کوڈ نمبر بھی ہوتا ہے وہ یاد کر لیجئے. خدا را اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اپنی محبت کا ثبوت دیجئے, اپنے عشق کا ثبوت دیجئے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے عشق اور محبت کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, یا غفار, یا تواب, یا ذل جلال و اکرام, ہم قابل رحم ہیں, تو ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا رب العالمین, یا رب العالمین, محض آپ کا فضل و کرم ہے, آپ کی دی ہوئی توفیق ہے. یا اللہ ہم کمزور بندوں نے اس درس قرآن کی محفل میں 10 پارے ختم کر لیے, یا اللہ بقیہ قرآن کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا رب سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ اب تک سنا گیا سنایا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا رب قبول فرما لیجئے, حق ادا نہیں ہو سکا معاف فرما دیجئے, ہماری غلطیوں کوتاہیوں گستاخیوں کو معاف فرما دیجئے. یا رب کرم فرما دیجئے, حفاظت فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے, آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس درس قرآن کی دعوت میں, اس درس قرآن کی اشاعت میں, اس کی ترتیب میں جن ساتھیوں نے جس انداز میں حصہ لیا, اے اللہ ان کی نسلوں کو قرآن کا نور عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما دیجئے, اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. یا اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے. یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا کر دیجئے, حضور کی محبت عطا کر دیجئے. یا اللہ دنیا بھر کے یہودی اور کافر ہمیں قرآن سے اور آپ کے پیارے پیغمبر سے اے اللہ کاٹ دینا چاہتے ہیں, دور کر دینا چاہتے ہیں, اے اللہ ہمیں اور قریب آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کو آپ کے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہماری زندگیاں, ہماری جانیں, ہمارے مال, ہمارے دماغ, ہماری دی ہوئی صلاحیتیں, ہماری اولادیں, اے اللہ قرآن کی اشاعت کے لیے اور نبی کے لائے ہوئے دین کی دعوت کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو بدبخت ہمارے آقا کی شان میں اور قرآن کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں, یا اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیجئے. یا اللہ جیسے آپ نے ابو لہب کا اور دوسرے دشمنان رسول گستاخان نبی کا نام و نشان مٹایا, یا اللہ ان کا بھی نام و نشان مٹا دیجئے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے وڈیرے ان کے غلام بنے ہوئے وہ بھی کچھ نہیں کرتے. یا اللہ آپ اپنی طاقت کا کرشمہ دکھائیے, اپنی قوت کا کرشمہ دکھائیے. یا اللہ آپ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ اپنی کتاب مقدس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کرم فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, اپنی رضا کا جذبہ عطا فرما دیجئے.
سچی طلب عطا فرما دیجئے, سچا مومن
مخلص بنا دیجئے. یا اللہ منافقت سے بچا لیجئے, پڑھنے کے لیے فضل و کرم سے بچا لیجئے, سمجھنے کے لیے آسان. یا اللہ جو کچھ مانگا.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات,
وہ بھی عطا فرمائیے.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
سیدنا و مولانا محمد
www.dasquran.com